الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب كيف يقبض العلم باب کہ علم کس طرح قبض کیا جائے گا علم کس طرح اٹھایا جائے گا وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر ابن حزم عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ابو بکر ابن حزم رحمہ اللہ کی طرف لکھا انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ دیکھ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ہوں تو اسے لکھ لے فَإِنِّي خِفْتُ پس بے شک مجھے خوف ہے دروس العلم علم کا ختم ہو جانا آجی نہیں چلے گئے ہوتی ہے تاریخ الکبیر ہے ہوتی ہے اسلام علیکم میرا خیال ہے میری آواز جو ہے نا کٹ گئی تھی اب اگر آواز آپ کو آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا جی باب کیفا باب کیفا یقبض العلم باب کے علم کس طرح قبض کیا جائے گا کس طرح اٹھا لیا جائے گا یعنی دنیا سے دین کا علم کس طرح ختم ہوگا یا کم ہوگا وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو مشہور اموی خلیفہ ہیں انہوں نے قاضی ابو بکر بن حزم کی طرف لکھ کر بھیجا انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ہو فاکتبہ پس اس کو لکھ لے فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ پس بے شک مجھے خوف ہے ڈر ہے کہ علم ختم ہو جائے گا علم کے ختم ہونے کا مجھے خوف ہے وذهاب العلماء اور علماء کے چلے جانے کا مجھے خوف ہے ولا تقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سوا کچھ قبول نہ کر ولا تفش العلم اور تمہیں چاہیے کہ تم علم پھیلا دو والے تجلسو اور یہ کہ تم بیٹھو حتی یعلم من لا یعلم حتی کہ جو نہیں جانتا اسے بھی اسے سکھا دیا جائے نہ جاننے والے کو سکھا دیا جائے فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا پس بے شک علم نہیں ختم ہوگا مگر اس وقت تک جب تک یہ خفیہ ہوگا. جب تک علم خفیہ رہے گا تو یہ ہلاک رہے گا, ضائع ہو جائے گا. یعنی اگر علم خفیہ نہیں ہوگا, علانیہ ظاہر ہوگا, تو پھر یہ ضائع نہیں ہوگا, یا ہلاک ہونا. حدثنا الاعلاء ابن عبد الجبار, حدثنا الاعلاء ابن عبد الجبار, ہمیں علاء بن عبد الجبار نے یہ حدیث سنائی. قال حدثنا عبد العزیز ابن مسلم عن عبد اللہ ابن دینار بذالک. امام بخاری نے جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے اس باب میں, تو اس قول کے آخر میں اس کی سند بھی بیان کر دی. اسے روایت کیا ہے عبداللہ بن دینار نے عمر بن عبدالعزیز سے. سند یہ صحیح ہے. اور آگے فرماتے ہیں یعنی حدیث عمر ابن عبد العزیز الى قوله ذهاب العلماء, یعنی عمر بن عبد العزیز کی یہ حدیث کہ علماء کا چلا جانا مجھے اس کا ڈر ہے, اس لفظ تک وذهاب العلماء تک, یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سند کے ساتھ ملی. تو معلوم ہوا کہ یہ قول وذهاب العلماء تک, اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں اپنی باتیں فرمائی ہیں. اس باب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تقلید نہیں کرتے تھے, نہ تقلید کو جائز سمجھتے تھے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ ولا تقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی قبول کرو. معلوم ہوا کہ قرآن کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک. اور یہاں پر ولا تقبل کے یہ الفاظ ہیں, یہ مراد اختلافی مسائل میں. مسائل کی دو قسمیں, ایک ایسے مسئلے جن پر مسلمانوں کا اتفاق ہے, اجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں, سب مسلمان ان پر متفق ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں. کچھ ایسے مسائل ہیں جن پر مسلمانوں کا اختلاف ہے. ایک آدمی ایک بات کہتا ہے, دوسرا دوسری بات کہتا ہے. ایک کہتا ہے یہ حلال ہے, دوسرا کہتا ہے یہ حرام ہے. یہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی ہوا, تابعین عظام رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی ہوا, تبع تابعین کے دور میں بھی ہوا, اور بعد میں بھی جاری ہے. اس اختلاف کی حالت میں جبکہ دونوں گروہ فریقین مختلف دلائل پیش کریں, ایسی حالت کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی قبول کرنا چاہیے. یعنی حدیث کے مقابلے میں جو بات بھی ہے, جس کی بھی ہے, اسے چھوڑ دیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ امام بخاری یہ قول جو لائے ہیں عمر بن عبدالعزیز کا, تو اسی قول کے تشریح میں عرض ہے کہ امام احمد ابن زہیر بن حرب جو کہ ابن ابی خیسمہ کے نام سے مشہور تھے، ان کی کتاب التاریخ الکبیر صفحہ نمبر 630 پر لکھا ہوا ہے کہ حدثنا الحوطی، حوطی سے مراد عبد الوہاب بن نجدہ راوی ہے جو کہ ثقہ تھے، قال حدثنا اسماعیل بن عیاش، اسماعیل بن عیاش مشہور شامی راوی ہے، یہ اگر اہل شام سے روایت کرے تو وہ روایت حسن ہوتی ہے، اور اگر آل مدینہ سے، آل حجاز سے، آل شام کے علاوہ دوسرے علاقوں والوں سے روایتیں کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور یہ روایت وہ دو شامیوں سے کر رہا ہے، عن سوادہ ابن ابی زیاد و عمر ابن مہاجر، دو شامی استادوں سے وہ روایت بیان کرتا ہے، اور اسماعیل بن عیاش کا مدلس ہونا بھی ثابت نہیں ہے، جیسا کہ الفت المبین فی تحقیق کتاب المدلسین میں میں نے ثابت کیا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں انہ کتب الی الناس، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی طرف لکھ کر بھیجا تھا انہ لا رائے لاحد مع سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کے بعد پھر کسی کی کوئی رائے نہیں ہے، کسی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی نبی کی سنت کے مقابلے میں کسی کی کوئی رائے نہیں چلے گی، یہ بعین ہی اسی طرح قول ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی تقلید کے قائل نہیں تھے، اسی لیے تو فرماتے تھے کہ سنت کے مقابلے میں ہر رائے کو چھوڑ دو، ہر بات کو چھوڑ دو، کوئی رائے نہیں، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے قول کی، فتوی اجتہاد کی حدیث کے مقابلے میں۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس، اسماعیل ابن ابی اویس، جیسا کہ گزشتہ کسی درس میں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ضعیف راوی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی اس سے روایتیں صحیح ہیں، کیونکہ امام بخاری نے اس کی اصل کتابوں سے روایتیں لی، یعنی جو اس کے پاس لکھی ہوئی کتابیں تھیں امام بخاری نے اس سے وہ کتابیں منگوا کر اس میں سے حدیثیں اسے لی ہیں۔ قال حدثنی مالک، اسماعیل ابن ابی اویس اپنے ماموں مالک بن انس سے بیان کرتے ہیں، اور امام مالک کی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوگی، عن ہشام ابن عروہ تھا عن ابیہ، امام مالک ہشام بن عروہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے ابا عروہ بن زبیر سے، عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص، وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، جو کہ صحابہ کرام میں مشہور صحابی تھے، اور عبداللہ کے نام سے جو صحابی ہیں ان میں بھی وہ بڑا اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حدیث کی کتاب سب سے پہلے لکھی تھی۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ تبارک و تعالی علم کو قبض نہیں کرے گا اس کو نکالتے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی علم کو ختم نہیں کر دے گا، ینتزعو من العباد، کہ اللہ اپنے بندوں سے علم کو اٹھا لے، اللہ اس کو اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ اس کو اٹھا ہی لی، علم رہے ہی نہیں دنیا میں، نہ قرآن رہے نہ حدیث رہے، یہ نہیں ہوگا، ایسا کوئی دور بھی نہیں آئے گا جب اللہ تبارک و تعالی سارے علم کو ہی اٹھا لے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح سے اٹھائے گا کہ وہ علماء کو اٹھا لے گا، علماء کو فوت کر دے گا. دین کے صحیح علماء مرتے جائیں گے. حتی اذا لب یبقی عالما, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا, مراد ہے کسی علاقے میں, یعنی کسی علاقے میں اگر اللہ کوئی عالم باقی نہیں رکھے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. ایک تو یہ مراد ہے. دوسری مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں, پوری دنیا میں ہی کوئی عالم نہ رہے تو لوگوں کی اکثریت پھر جاہلوں کو اپنا سردار بنا دے گی. فسوئلو, پھر ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے. ظاہر ہے کہ مسئلے پوچھنے پہنچانے کا کام یہ تو قیامت تک رہے گا. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جانتے نہیں تو ذکر والوں سے, یعنی علم والوں سے پوچھ لو. تو یہ پوچھنا, یہ جواب دینا, یہ تو جاری رہے گا. اب لوگوں کو, یہ جاہل لوگ ہیں اور جاہلوں کو ضرورت پڑتی ہے مسئلے کے حل کے لیے, کوئی مسئلہ پیش آ گیا اس کا جواب وہ لینا چاہتے ہیں. اچھا, تو لوگوں نے جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیا. فسوئلو, اب ان سے سوال کیے گئے, اب ان سے پوچھا گیا, پوچھا جائے گا جاہلوں سے. فافتو بغیر علم, تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے, صحیح حدیث میں, کہ جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے, یعنی گناہ فتویٰ دینے والے کو ملے گا. یہ اجتہادی مسائل کے بارے میں حدیث ہے, کیونکہ جو مسائل عقیدے کے ہیں, اگر کسی نے کوئی ایسا فتویٰ دیا کفر اور شرک والا, تو جن لوگوں نے ان سے فتویٰ لیا اور کفر اور شرک کا ارتکاب کر بیٹھے, تو وہ نہیں بچ سکیں گے. یہ عذر بالجال انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. باقی جو مسائل ہیں, اختلافی مسائل ہیں, اجتہادی مسائل ہیں, اس میں عین ممکن ہے کہ مسئلہ پوچھنے والے بچ جائیں اور فتویٰ دینے والے وہ پکڑے جائیں گے, جس طرح کہ ابو داؤد کی اس حدیث سے ثابت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی. فافتوا بغیر علم, علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. اور آگے صحیح بخاری میں یہی حدیث آ رہی ہے 7307 نمبر پر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ فیفتون بغائیہم, پس وہ اپنی رائے کے ساتھ فتویٰ دیں گے. لوگ مسئلہ پوچھیں گے اور یہ جواب دیں گے اپنی رائے کے ساتھ, اپنے قیاس کے ساتھ, اپنے اجتہاد کے ساتھ. اب یہ رائے قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی, کیونکہ جاہل ہے, علم تو ہے کوئی نہیں, کتاب و سنت کا علم نہیں, اس لیے اپنے علم کے بغیر فتویٰ دیں گے تو کتاب و سنت کے مخالف ہو جائیں گے. فیفتون برائہم, رائے سے فتویٰ دیں گے. یعنی بغیر علم کی تشریح کیا ہے, برائہم, یہ بغیر علم کے جو فتویٰ دیں گے تو کس سے فتویٰ دیں گے, اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے, قرآن اور حدیث کے بغیر فتویٰ دیں گے, اجماع کے بغیر فتویٰ دیں گے, بس اپنے اجتہاد اور رائے سے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, پس یہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے, دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اور آگے آتا ہے صحیح بخاری کی, جو میں نے ابھی اس کا نمبر بیان کیا, فیضلون ویضلون, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی رائے کے ساتھ قرآن اور حدیث اور اجماع کے خلاف فتوے دیں گے, تو اس سے رائے کی مذمت ثابت ہوتی بہت شدید. اور رائے بغیر علم کو کہتے ہیں, تقلید والی جو لائن ہے. یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اہل حدیث کے نزدیک, محدثین کے نزدیک, مطلقاً رائے بری بات نہیں ہے. اگر ایک مسئلہ قرآن میں موجود نہیں ہے واضح طور پر, یا حدیث میں واضح طور پر موجود نہیں ہے یا اجماع میں واضح طور پر موجود نہیں ہے یا ہمارے علم کے مطابق نہیں ہے تینوں دلائل میں، تو اس کے بعد اجتہاد جائز ہے. اب اجتہاد میں صحابہ کے آثار، تابعین کے آثار، تبع تابعین کے آثار، اسی طرح قیاس رائے کی طرح رجوع کیا جاتا ہے، یہ جائز ہے. رائے اگر قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اسے کوئی مان لیتا ہے تو بھی جائز ہے، اس کا اجتہاد ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ میں جی رائے پر عمل ہی نہیں کرتا، میں تو صرف قرآن حدیث اجماع پر عمل کروں گا، تو یہ اس کا اجتہاد ہے، جس طرح کہ آل الظاہر نے کیا تھا، قیاس کا بالکل انکار کر دیا تھا. تو اہل حدیث کے نزدیک رائے مطلقاً مضموم بری چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن حدیث کے خلاف ہو تب مضموم ہے. اب دیکھیں نا، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں میں شیطان بھی شامل تھا. شیطان کیوں شامل ہو گیا تھا؟ عبادت کار کر کے، نیک کام کار کر کے شامل ہو گیا تھا، ورنہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو اللہ نے اس کو حکم دیا کہ کر سجدہ آدم کو، اس نے کہا کہ نہیں، لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمی مسنون. انہوں نے کہا میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کرتا ہوں جسے تُو نے مٹی سے، گارے سے پیدا کیا، خراب گارے سے. کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، انسان سے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، اے اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. تو شیطان یہ سمجھتا تھا، اس نے قیاس یہ کیا کہ آگ جو ہے یہ اعلیٰ چیز ہے مٹی سے، مٹی گھٹیا چیز ہے، مٹی کی اتنی حیثیت نہیں جتنی آگ کی ہے. غالباً حافظ ابن القیم نے اپنی کتاب فؤاد الفؤاد یا اس قسم کی کتاب ہے، اس میں اس ابلیس نے جو قیاس کیا ہے اس کے کوئی 13-14 جواب دیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابلیس کا یہ قیاس نص کے خلاف تھا، دلیل کے خلاف تھا، اللہ رب العزت کے فرمان کے خلاف تھا. ظاہر ہے کہ دلیل کے خلاف قیاس باطل ہے، ہر قیاس باطل ہے. اسی لیے بعض علماء یہ کہتے تھے اول من قاسا ابلیس، سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا، یعنی اللہ کے فرمان کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف، دین کے خلاف، ربانی حکم کے خلاف سب سے پہلا قیاس کرنے والا ابلیس شیطان تھا. تو آج کل بھی اگر کوئی آدمی قرآن حدیث کے خلاف قیاس کرتا ہے نا، تو اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے. اس کی ایک مثال آپ کو سنا دوں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح کی ایک رکعت نماز پڑھ لے اور سورج نکل آئے، طلوع ہو جائے، تو اس نے صبح کی نماز پا لی، یعنی اب وہ ایک رکعت دوسری پڑھے گا اور پھر سلام پھیرے گا، اس کی نماز نہیں ٹوٹی. اور فرمایا کہ جس نے عصر کی ایک رکعت پا لیے، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے، تو اس نے عصر کی نماز پا لی، یعنی اب وہ باقی تین رکعتیں پڑھے گا. صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم. اس کے مقابلے میں بعض الناس نے بغیر کسی قرآن کی، قرآن مجید کی آیت یا کسی حدیث صحیح یا اجماع کے، بغیر ان تین دلیلوں کے یہ قیاس کیا، یہ اجتہاد کیا کہ نہیں جی بھائی وہ نماز تو نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب ان لوگوں کا قیاس واضح طور پر صحیح حدیث کے خلاف ہے، اور صحیح حدیث کے خلاف قیاس وہ دلیل کے خلاف قیاس ہے، تو اس وجہ سے مردود ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر رائے اور ہر قیاس جو واضح دلیل کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت. ہر قیاس اور ہر رائے کا ہم انکار نہیں کرتے، جو رائے قرآن حدیث کے مطابق ہے, قرآن حدیث کی تشریح میں, وہ علی الراس والعین, وہ تو سر تسلیم خم ہے, لیکن جو ٹکرا رہی ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے. اسی لیے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کیا, انہوں نے فرمایا وَيْحَكَ يَا يَعْقُوب, اے یعقوب, اے قاضی ابو یوسف, خراب ہو جائے, ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, ذلیل رسوا ہو جائے, لا تکتب کل ما تسمع منی, ہر بات جو تو مجھ سے سنتا ہے لکھنا لیا کر, میں جو بات کرتا ہوں میری ہر بات لکھا نہ کر, چھوڑ یہ کاپی قلم ہٹا, ہر بات میری نہ لکھا کر. فانی ار رائے الیوم واترکو غدا, میری آج ایک رائے ہوتی ہے, کل میں اسے چھوڑ دیتا ہوں, کل میں توبہ کر لیتا ہوں, رجوع کر لیتا ہوں, اسے چھوڑ دیتا ہوں. ار رائے الیوم غدن واترکو بعد غدن, اور کل میں ایک رائے دیکھتا ہوں, پرسوں چھوڑ دیتا ہوں. رائے تو بدل جاتی ہے. تو آل حدیث کے نزدیک رائے اگر کتاب و سنت کی تشریح میں ہے تو ٹھیک, اور کتاب و سنت کے خلاف ہے تو مردود. تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن حدیث کے خلاف بغیر علم کے اپنی رائے سے فتویٰ دیتے دیں گے. فرمایا فَيُزِلُّونَ وَيَزِلُّونَ, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. فَظَلُّوا وَأَظَلُّوا, خود بھی گمراہ ہوئے, یہ لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا. تو یہ حدیث باب کے مطابق ہے. اس میں ایک بڑی پیشنگوئی بیان کی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے دور آئیں گے کہ علماء کم ہوتے جائیں گے, بلکہ قیامت کا قریبی زمانہ جو ہے اس میں تو عین ممکن ہے کہ چاروں طرف جاہل ہی جاہل رہ جائے, جاہل ہی جاہل, کوئی عالم پایا ہی نہ جائے. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو شرار و خلق اللہ, اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے صحیح مسلم کی غالباً, کہ جب تک زمین میں لا الہ الا اللہ کہا جائے گا قیامت نہیں آئے گی, یعنی اس کے بعد ہی آئے گی, یا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا, اللہ کو یاد کیا جائے گا, یعنی ہمارا رب اللہ ہے, مالک اللہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہی لوگ رہ جائیں گے قیامت کے وقت جو انتہائی جاہل اور برے لوگ ہوں گے. تو یہ حدیث باب کے مطابق ہے, اور اس باب نے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے علم کا اٹھایا جانا یہ بھی بیان کر دیا ہے, اور ساتھ عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ لوگوں تقلید نہ کرو, نبی کی حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. حدیث کو اگر چھوڑ دو گے تو پھر گمراہ بھی ہو جاؤ گے اور گمراہ بھی کر دو گے, اور یہ ہو رہا ہے. یہ جاہلوں کا اس میں رد بڑا. امام ابن عبد البار نے اور ابن القیم نے, ابن عبد البار نے کتاب الجامع میں اور ابن القیم نے کتاب اعلام المقین میں اجماع نقل کیا ہے علماء کرام کا کہ مقلد وہ ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے, بے علم اور جاہل ہوتا ہے وہ مقلد ہے. تو یہ باب تقلید کی بھی جڑیں نکال رہا ہے, اور اس باب سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ مقلد نہیں تھے, نہ شافی تھے, نہ حنفی تھے, نہ حنبلی تھے, نہ مالکی تھے, بلکہ متبع کتاب و سنت تھے. اسی لیے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا امام بخاری اور وغیرہ وغیرہ یہ تقلید کرتے تھے, انہوں نے فرمایا امام بخاری تو مجتہد مطلق تھے, اور امام مسلم اور فلاں فلاں یہ سارے کانو علی مذہب اہل الحدیث, وہ اہل حدیث کے مذہب پر تھے. غیر مقلدین لواحد بعینی من العلماء, وہ علماء میں سے کسی ایک کے بھی مقلد نہیں تھے, بعینی کسی معین عالم کے مقلد نہیں تھے وہ. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ حنفی یا امام بخاری شافی تھے, یہ جھوٹ بولتے ہیں, کوئی دلیل بیچاروں کے پاس نہیں. وہ ایک شاعر کہتا ہے کلوئی یدعی وصلا للیلہ, ہر آدمی لیلہ کے ساتھ ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے, وہ لیلہ لا تقر مذاقا, اور لیلہ اس کا اقرار نہیں کرتی. اس کے بعد یہ باب نمبر 36 ہے, یہ ہم نے جو باب پڑھا ہے باب نمبر 34 ہے, باب نمبر 35 یہاں پر ہے نہیں, آگے آ رہا ہے, یعنی باب 36 کے بعد 35 آ رہا ہے. تو یہ فؤاد عبد الباقی مصری کی ترقیم ہے, اس وجہ سے یہ تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے, انہوں نے جو نمبر لگائے تھے. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم, باب کیا عورتوں کے لیے کوئی ایسا دن مقرر کیا جا سکتا ہے جو علیحدہ ہو علم کے لیے, عورتوں کو علم سکھانے کے لیے دین کی تعلیم دینے کے لیے علیحدہ کوئی دن مقرر کرنا جائز ہے کہ نہیں, یہ باب امام بخاری باندھتے اور دلیل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اور حدیث نمبر 101 ہے, حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ, امام بخاری فرماتے ہیں 101 حدیث میں کہ ہمیں آدم ابن ابی ایاس نے حدیث سنائی, وہ کہتے ہیں ہمیں امام شعبہ نے حدیث سنائی, قال حدثنی ابن الاسبانی, ہمیں ابن الاسبانی نے حدیث سنائی. یہ عبد الرحمن بن اسبانی ہوگا یا کون ہے واللہ عالم. قال سمعت ابا صالح ذکوانا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو صالح ذکوان کو یہ یحدث و حدیث بیان کرتے ہوئے سنا, عن ابی سعید الخدری, وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے تھے, کیا فرماتے تھے, قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یعنی یہ عورتوں کی گفتگو بیان کر رہے ہیں کہ عورتوں نے یہ بات بیان کی ہے اور بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہا غلبنا علیک الرجال, یعنی مردوں نے ہمارے اوپر آپ کے بارے میں غلبہ پا لیا. مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ مرد آپ کا وقت زیادہ لے رہے ہیں, ہمیں تو کوئی وقت مل ہی نہیں رہا, آپ کے پاس کوئی وقت ہمارے لیے نہیں ہے, آپ ہمیں کچھ دین سکھائیں, زیادہ وقت تو مرد آپ کے پاس رہتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں علم کی باتیں سیکھتے ہیں, کچھ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے. فاجعل لنا یوما من نفسک, آپ خود ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیں تاکہ اس میں ہمیں دین سکھایا جائے. یہ عورتوں نے درخواست کی, کتنا شوق تھا علم کے ساتھ ان کا, انہوں نے یہ درخواست کی ہے علم کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر. فوعدہن یوما لقیہن فیہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے وعدہ کیا ایک دن کا کہ میں فلان دن تمہارے پاس آؤں گا, تمہیں واس کروں گا, تمہیں دین کی باتیں سکھاؤں گا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی دین مقرر کرنا نا, کہ فلاں تاریخ کو جلسہ ہوگا, فلاں تاریخ کو صحیح بخاری کا درس ہوگا, فلاں تاریخ کو صحیح مسلم کا درس ہوگا, قرآن کا درس ہوگا, یہ سب طریقے سنت سے ثابت ہیں, کوئی بدعت نہیں, دلیل موجود ہے. دین مقرر کرنا دین کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے, تو یہ تو بہت سی اور بھی دلائل سے ثابت ہے, اور میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے. لقیہن فیہ, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق اس دن عورتوں کے پاس گئے. فواعظہن, پس آپ نے انہیں واعظ کیا, نصیحتیں کی, آپ نے اپنے اس بیان میں اپنے درس میں عورتوں کو نصیحتیں کی, واعظ کیا. وامرہن, اور حکم دیا آپ نے انہیں, انہیں یعنی دین کے احکامات بتائے, نصیحتیں بتائیں, کچھ حکم بھی دیے. فکان فیما قال لہن, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھی ان میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا, ما من کن امراتن, تم میں سے کوئی عورت بھی تقدم ثلاثه من ولدها، تین اپنی اولاد میں سے آگے بھیجتی ہے، تقدم آگے بھیجتی ہے. آگے بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے تین بچے مر جاتے ہیں، تین بچے بچیاں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں کسی عورت کے، پھر وہ صبر کرتی ہے. الا کان لہا حجابا من النار، مگر یہ کہ اس عورت کے لیے آگ سے، جہنم کی آگ سے پردہ بن جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو، صبر کرنے والی عورت کو، جہنم کے عذاب سے بچا لیتا ہے اپنے فضل و کرم کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. جب اس عورت کے اور جہنم کے درمیان پردہ پڑ گیا تو پتہ چلا کہ وہ جہنم تو اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی، وہ آگ سے بچ جائے گی. آپ نے یہ نصیحت فرمائی. فقالت امرأت، فقالت امرأت، تو عورت نے کہا، واثنین، یا اللہ جس کے دو بچے اگر آگے چلے جائیں، دو بچے مر جائیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے گی؟ قال واثنین، آپ نے فرمایا جس کے دو بچے مر جائیں وہ بھی جہنم کی آگ سے بچے، بشرطے کہ مسلمان عورت ہو، قرآن حدیث پر عمل کرنے والی ہو، پھر اپنے یعنی شرک کفر نہ کرنے والی ہو، پھر بچوں کی وفات پر صبر کرے، ہاں ہاں واہ واہ نہ کرے. آپ نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے گریبان پھاڑے، اپنے اور رخسار پیٹے اور جاہلیت جیسی آوازیں نکالے، وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ حدیث باپ کے بالکل مطابق ہے. اس سے ثابت ہوا کہ عورتوں کو بھی ایک دن نصیحت کرنی چاہیے، ان کو بھی دین کی باتیں بتانی چاہیے. اسی سے ہم استنباط کرتے ہیں کہ عورتوں کے مدارس جو ہیں، مدرسے، یہ بالکل صحیح ہے، ہونے چاہیے. جس طرح مرد اور دین کی باتیں سیکھتے ہیں، عورتیں بھی سیکھیں. ہاں اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عورتوں کے مدرسے اگر دور ہیں گھر سے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ محرم بھائی یا باپ یا خاوند وہ لے کر جائے مدرسے، اگر گھر سے کافی دور ہے یا دوسرے شہر میں، اور پھر وہاں سے واپس بھی لائے، اور یہ بھی خیال کرے کہ وہ مدرسہ کیسا ہے. کیونکہ جس ایک تو مدرسہ صحیح العقیدہ لوگوں کو ہونا چاہیے، دوسرا بات یہ کہ اس مدرسے کا انتظام بہت صحیح ہونا چاہیے، اس میں پردے کا، شرم و حیا کا، عصمت و عفت کی حفاظت کا پورا ثبوت، وہاں عورتوں کے پاس مرد نہ ہو، کوئی بھی مرد وہاں پر اس ان کے پاس نہ ہو. مرد اگر کوئی درس بھی دیتا تو دور سے، نہ وہ اسے دیکھ سکے نہ وہ انہیں دیکھ سکے. یہ دیکھ نہ سکنے کی شرط اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ دور بہت فتنے کا دور ہے، اور ایسا مدرسہ بھی ہونا چاہیے کہ جس کے محتمیم حضرات، جس کے مدرس حضرات پھر ان لڑکیوں سے شادی کرنے والے نہ ہوں. تو خیر یہ تو ہماری طرف سے احتیاط ہے. آگے فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، یہ غندر لقب ہے، اصل نام محمد، محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبہ عن عبد الرحمن ابن الاصفہانی، اور میں نے کہا نا کہ عبد الرحمن بن عثمانی ہوگا، تو الحمدللہ یہ میری بات صحیح نکلی. مجھے موقع ہی نہیں ملتا کہ میں یہ حدیث ایک دفعہ پڑھ بھی سکوں، کوئی اس کی جو ہے نا کوئی تیاری کے بغیر ہی درس میں دیا کرتا ہوں، مصروفیات کی وجہ سے. تو یہ بات الحمدللہ صحیح نکلی. عن زکوان، وہ زکوان ابو صالح سے بیان کرتے ہیں، عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیازا. یہ امام بخاری نے یہ دوسری سند جو بیان کر دی ہے، تو اس میں پہلی سند میں ابن الاسبانی کا لفظ تھا، اس کا نام لکھا ہوا نہیں تھا، تو یہاں پر اس کا نام بتا دیا کہ ابن الاسبانی سے مراد یہ عبد الرحمن ابن الاسبانی ہے، یہ کوئی یعنی سلیمان ابن الاسبانی نہیں ہے، یا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الاسبانی نہیں ہے، یا وغیرہ وغیرہ، یہ روی. اور پھر امام بخاری فرماتے ہیں، اور لگتا یہی کہ یہ اسی سند کے ساتھ ہے، یعنی واو جو ہے نا یہ عطف ہے اسی پر. وعن عبد الرحمن بن الاسبہانی قال سمعت ابا حازم, یعنی عبد الرحمن بن اسبہانی تک یہ روایت ہے, وہ ابو حازم سے بیان کرتے. یہ تو زکوان نے بیان کی تھی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شاگرد ابو حازم, ان سے یہ روایت ہے. ایک تو ابو حازم ہے, سلمہ بن دینار یہ وہ راوی نہیں ہوں گے, کیونکہ میرے علم کے مطابق انہوں نے صرف سال بن سعد سے یہ حدیثیں سنی ہیں, تو یہ کوئی اور راوی ہیں, یہ ابو حازم. عن ابی ہریرہ تھا قالا, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا ثلاثۃً لم یبلغ الحنس, یعنی تین ایسے بچے فوت ہو جائیں کسی عورت کے جو کہ اس کو نہ پوچھ سکے ہوں, وہ بلوغ کو نہ پوچھ سکے, بلوغ سے پہلے ہی فوت ہو جائیں, نابالغ بچے فوت ہو جائیں. جب نابالغ فوت ہو جائیں تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے, تو اگر بالغ فوت ہوں گے اور صبر کرے گی تو کتنا بڑا اجر ملے گا. اس کے بعد اگلا باب شروع ہو رہا ہے, تو اگر بھائی کہتے ہیں تو باب پڑھتے ہیں, اگر کوئی سوال جواب کی مجلس ہے تو پھر کل آدھا گھنٹہ ہے تو سوال جواب کر لیتے ہیں, یہ پوچھ لیں. میری آواز اگر بھائی سن رہے ہیں تو بتا دیں, کیونکہ یہ اگلا باب ممکن ہے کہ اگلا باب ہم پڑھنا شروع کریں تو پھر وقت ہی ختم ہو جائے سوال جواب, کیونکہ پچھلے ہفتے بھی غالباً کوئی سوال جواب نہیں ہو سکے تھے. تو ٹھیک ہے, پھر یہ درس آج کا ادھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, اور اگلے ہفتے 103 نمبر حدیث کا درس شروع ہوگا. یہ کتاب العلم ہے صحیح بخاری کی جو ہم ان دنوں میں پڑھ رہے ہیں, اور کتاب العلم کے ابھی کافی باب باقی ہے, یعنی آج جو باب ہم نے پڑھا ہے 34واں باب ہے, یہ 36واں, کل 35واں پڑھیں گے, اور پھر یہ اس کے کتاب العلم کے 53 باب ہے, 53 بابوں والی یہ کتاب العلم ہے. تو ٹھیک ہے, یہ سوال جواب والی مجلس شروع کر دیں آپ بھائیوں سے رابطہ کر کے. وہ موقع آئی یا تھک گیا ہو جی, ترائے تھا پوچھو کہ 3000 تک ہے نا مدو, 2696 تدیس والا بدلاتا نہیں, تدیس والا بدلاتا نہیں, وہ مضمون مکالات لاتا نہیں. ہاں جی لاؤ نا, ہاں جی ایک منٹ, تبرہ ایک منٹ, تبرہ کہتے, یہ سوال یہ کہ تبرہ کیا ہے؟ تبرہ کہتے اعلان برات کو, بری ہونے کا اعلان کرنا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہم یہودیوں سے بری ہیں, ہم عیسائیوں سے بری ہیں, تو اس کو تبرہ کرنا کہتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ براء جو ہے تبرہ والی سورت, سورہ براء توبہ, اس میں اللہ فرماتا ہے کہ برات من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ. حج کے دن جو بڑا حج ہوتا ہے, اس حج کے دن اللہ اور رسول کی طرف سے یہ اعلان برات ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں مشرکوں سے بری ہیں, ان کے ساتھ کوئی تعلق, مشرکوں سے بری. اسی طرح بعض اوقات یعنی کفار سے اعلان برات کرنا، اسی طرح بعض اوقات بدعتی اور گمراہ لوگوں سے بھی اعلان برات کیا جاتا ہے کہ میں ان سے بری ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس طرح کہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث جو ہے، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں بری ہوں ان سے، یہ جو تقدیر کے منکر ہیں ان سے عبداللہ بن عمر بری ہیں اور مجھ سے وہ بری. تو اس کو کہتے ہیں اعلان برات. اور اسی طرح بعض اوقات کسی مسلمان کے کسی کام کی وجہ سے بھی اعلان برات اس کام سے کیا جاتا ہے. جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کسی جگہ حملہ کیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یعنی سبانہ سبانہ مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، تو پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا. تو حالانکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اے میرے اللہ، میں انی ابرأ بما فعل خالد، خالد بن ولید نے جو کام کیا یا اللہ میں اسے بری ہوں، اس کام سے برات کی. تو یہ تبرع اعلان برات ہے. اور ایک فرقہ ہے شیعوں کا، وہ تبرع کہتے ہیں ابوبکر اور عمر اور صحابہ سے، یعنی جن کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں محبت کرنا فرض ہے، وہ کہتے ہیں تبرع کرنا فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ کہتے ہیں تبرع کرو. اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اسی طرح اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے آمنوا کما آمن الناس، اور وہ کہتے ہیں ظالم کہ تبرع کرنا چاہیے. یہ ان لوگوں کا تبرع، یہ تو ان کا اصل میں قرآن حدیث سے اور اسلام سے تبرع ہے، اعلان برات ہے. مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ کفار سے اہل بدعت سے تبرع کرے، اعلان برات کرے، ان سے بغض رکھے، ان سے بری ہو جائے، نہ کہ صحیح العقیدہ. صحیح العقیدہ سے تو تولا کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی جو ہے جس سے تم نے ولایت محبت کرنی ہے، اللہ رسول اور مومن لوگ ہیں، ایمان والے. جی اگلا سوال کا. اے جانا لکھ چاہ دینا حفیظ، تیری گل سمجھانا چاہنا، لکھ چاہ دے، لکھ چاہ دے قلم دے کاغذ چاہ دے عبداللہ صاحب. اچھا وہ جو لائن اور دوستوں بات کرو، بات دوستوں یہ تھوڑے بار چلے گئے، خیر ہے تھی اس پہلے سمجھ جاؤ. ہاں جی اچھا صحیح بخاری مجھے تو صحیح اسے امین لے کے نہیں، وہ تو اندر کے نام تھی ہاں جو تو آخر سے وعلیکم السلام. کوئی بندہ بھی نہیں، یہ سوال تو میں نے آپ کو سن لیا ہے، لیکن اب شاگرد بھی کوئی نہیں اندر سے. صحیح بخاری اتار کے لے گیا، صحیح بخاری لے گیا عبداللہ، صحیح بخاری لے، وہ صحیح بخاری میں منگوا رہا ہوں نا. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ بہت سے ابواب کا حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو یہ طاہر القادری صاحب نے اپنے علم کے مطابق کہا ہے نا. ان کا جو علم ہے اس کو اس نے تو یہی کہنا ہے. وہ ایک مثال ہے نا کہ ایک یعنی ایک لطیفہ یہ کہ ایک مینڈک جو تھا نا کنویں میں، تو کنویں میں ایک دوسرا مینڈک بھی آ گیا، باہر سے گر گیا نا. تو اس مینڈک نے کہا جو باہر سے آیا تھا کہ زمین تو اتنی وسیع ہے, وہ تو کسی بڑے دریا سے آیا تھا. تو اس مینڈک نے ایک غوطہ لگایا نا کنویں کا, تو کہا کہ اتنی بڑی وہ یعنی جس میں تو پہلے رہتا سمندر میں, اس نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا ہے. اس نے ایک دوسرا چکر لگایا کنویں کا, پھر پوچھا اتنا ہے, اس نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا ہے. پھر مینڈک نے سارے جو پہلے کا مینڈک تھا نا اس نے سارے کنویں کا چکر لگائے پورے کنویں کا. تو وہ جو مینڈک باہر سے تازہ آیا تھا نا, انہوں نے کہا نہیں بھائی اس سے بھی وہ بڑا ہے جس سے میں آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. تو اسی طرح طاہر القادری صاحب انہوں کو ان کی جو معلومات ہیں وہ تو اپنی معلومات کے ساتھ مطابق کہتے ہیں نا, ورنہ تو امام بخاری کا جو کہتے ہیں نا کہ فقہ البخاری فی تراجم ابوابی, امام بخاری کی ساری فقہ اس کے ابواب میں ہی ہے. اسی لیے تو علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں امام بخاری کی ابواب کو سمجھنے کے لیے. ایک کتاب المتواری ابن المنیر کی میری لائبریری میں موجود ہے, جس میں انہوں نے امام بخاری کی ابواب اور حدیث کے بارے میں تعلق ثابت کیا ہے. اسی طرح حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں جگہ جگہ وہ تعلق ثابت کیا ہے. امام بخاری اس طرح وہ بعض اوقات باب بانتے ہیں کہ اس کہتے ہیں جو حدیث لے کے آتے ہیں نا, اس حدیث کی کسی دور کی سند میں وہ بات ہوتی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں اپنے شاگرد کا کہ جو آدمی صحیح بخاری پڑھ رہا ہے اس کے کوئی دماغ بھی ہے کہ نہیں, اس کی اوپر والی منظر خالی ہے یا کچھ اس کو یاد بھی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ صحیح بخاری پڑھنے والا ہر وقت ہوشیار رہے اور اس کے سامنے صحیح بخاری کی ساری اگلی پچھلی ساری حدیثیں اس کے ذہن میں رہے, تب وہ اس کو سمجھ سکے گا. تو اسے طاہر القادری صاحب جیسے لوگوں کے لیے صحیح بخاری سمجھنا یہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کا لالا جی کا گھر تھوڑا ہے. اب انہوں نے مثال بیان کیا طاہر القادری صاحب نے, کیا کہا ہے جی کہ امام وہ امین کے بارے میں کہا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ اس باب کے بارے میں وہ کہتے ہوں کہ باب جہر الامام بالتامین, کہ امام اگر امام اونچی آواز سے امین کہے, اس باب کے بارے میں اگر انہوں نے بات کہی ہے تو وہ میں جواب دیتا ہوں. یا انہوں نے کہا ہے کہ باب جہر المعموم بالتامین. ہاں جی, انہوں نے کیا لکھا تھا کہ کون سا باب بنائے اوپر رہتے ہیں؟ اونچی میں آواز میں امین کہنا تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں باب. صحیح بخاری میں یہ ہے کہ امام کا اونچی آواز میں امین کہنا اور مقتدی کا اونچی آواز میں امین کہنا, یہ دو باب امام بخاری باندھے. یہ پہلا باب جو امام بخاری باندھے ہیں اس میں امام بخاری نے نقل کیا ہے عطا بن ابی رباح سے, وہ فرماتے ہیں کہ امین دعا ہے, اور آگے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مقتدیوں نے اتنی امین ایسی آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی, یعنی مسجد میں اونچی آوازیں ہوگی, چاروں طرف سے آمین کہی گئی جس مسجد گونج اٹھی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام کو کہتے تھے کہ میری آمین فوت نہ کر دینا, اور نافع کہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر کبھی بھی آمین نہیں چھوڑتے تھے بلکہ اس کی ترغیب دیتے تھے, اور میں نے ان سے اس بارے میں خیر سنی ہے یا خبر سنی ہے. پھر یہ آثار لے کر جس میں صاف طور پر امام کا اور مقتدیوں کا آمین اونچی آواز سے کہنا ثابت ہے, اس کے بعد حدیث لے کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو. اب دیکھیں نا کہ میں مثلا آپ کو کہتا ہوں کہ میں جب کہوں گا نا, مثلا ایک استاد اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ میں جب کہوں گا ایک دو تین تم سارے اٹھ کر کھڑے ہو جانا. اب استاد جو ہے دل میں کہتا ہے, آپ نے سنا میں نے کچھ کہا ہے؟ آپ بھائیوں نے میری کوئی بات نہیں سنی, حالانکہ میں نے دل میں کہا ہے ایک دو تین, لیکن اب میں کہتا ہوں ایک دو تین تو آپ نے تین سن لیا. تو اب اس میں تو واضح ہے نا کہ جب امام آمین کہے گا تو تم آمین کہو گے, کیونکہ ہم نے امام کے ساتھ آمین کہنی ہے. اب اگر امام اپنے دل میں آمین کہتا ہے تو ہمیں کیا پتا اس نے آمین کہی ہے کہ نہیں, بالکل نہیں پتا جا سکتا. جس طرح کہ وہ کہتا ہے جب میں تین کہوں گا تو تم کھڑے ہو جاؤ, اب استاد اگر دل میں تین کہتا ہے تو لوگ کوئی بھی کھڑے نہیں ہوں گے, بیٹھے رہیں گے شاگرد, وہ کہیں گے ابھی تو استاد کہنے والے. تو اس حدیث سے امام بخاری نے اور دوسرے بہت سے محدثین نے, امام ابن خزیمہ نے دوسرے بہت سے محدثین نے یہ ثابت کیا ہے صاف, کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام اونچی آمین کہے گا. آگے لکھا ہے کہ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، بے شک جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا بات چالاک قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی فرشتوں کی آمین ہم سنتے نہیں ہیں، جب ہم نہیں سنتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ دل میں کہتے ہیں تو ہمیں بھی دل میں کہنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کیا فرشتوں کو تم دیکھتے ہو؟ ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ مقتدیوں کو بھی غائب ہونا چاہیے. سلمانی ٹوپیاں کہیں سے لے آؤ، غائب ہو جاؤ. اللہ کے بندو، فرشتوں کی بات تو تم نہیں سن سکتے نا. فرشتوں کی گفتگو جب تک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فرشتہ انسانی صورت میں نہ بھیج دے تم کس طرح ان کی بات سنو گی؟ ہاں قبر میں تو خیر بات سننی پڑے گی. تو اس میں یہ ہے کہ فرشتوں کا تو اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ دل میں کہتے ہیں. فرشتے تو آمین کہتے ہیں لیکن ان کا چونکہ وہ علیحدہ مخلوق ہے انسانوں سے، اس لیے نہ انسان انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ ان کی بات سن سکتے ہیں. اب ہر آدمی کے ساتھ کرامن کاتبین لکھے ہوئے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں تو کوئی اس کو دیکھتا ہے؟ رجسٹر کبھی نظر آتے ہیں؟ آگے امام بخاری فرماتے ہیں، اب اسی حدیث میں غور کریں. آگے امام بخاری فرماتے ہیں قال ابن شہاب، ابن شہاب زوری نے کہا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے. اچھا یہ حدیث جو ہے نا، اسی حدیث کی تخریج کریں تو اس حدیث کی اسی جو روایت ہے اسی کی روایت کی دوسری سنوں میں آتا ہے. مثال کے طور پر مسند و سراج میں امام ابو العباس سراج کی مسند اب چھپ گئی ہے، ہمارے پاس کلمی بھی موجود ہے اور مطبوع بھی موجود ہے، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل بھی کیا ہے، اور طاہر القادری صاحب نے شاید اگر فتح الباری دیکھی تو دیکھی بھی ہوگی وہ حدیث کہ ابن شہاب زوری فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری طور پر آمین کہتے تھے، اونچی آواز پر آمین کہتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجرو بے آمین، جاری آمین کہتے تھے. تو امام صاحب نے باب باندھا جار الامام بے تامین اور حدیث جاری لے کے آئے ہیں، اشارہ کر دیا ہے کہ جاؤ اس حدیث کی دوسری سنیں دیکھ لو، انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی. اور اس حدیث میں یعنی دو یہ اشارے اس متن میں موجود ہیں، اور باب میں بھی امام بخاری صراحت کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام یعنی اب صحابہ کا یہ اجماع ہے، عبداللہ بن زبیر اور ان کے مقتدیوں کا، صحابہ اور تابعین کا آمین اونچی آواز سے کہنا تو کسی کا انکار نہ کرنا، اجماع ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور اگر وہ کہیں کہ یہ مقتدی کا آمین کہنے کی کیا بات ہے، تو ہم کہتے ہیں جب امام کا آمین کہنا ثابت ہو جاتا ہے تو مقتدیوں کا خود بہت ثابت ہوتا ہے. اللہ کے بندو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ کیا آپ کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے صحابہ وہی کام کرتے تھے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں آپ نے جوتے اتار لیے، جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، تو لوگوں نے بھی فوراً جوتے اتار دیے. بعد میں آپ نے پوچھا کہ تم نے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا آپ نے اتارے ہم نے اتارے. فرمایا میرے تو جوتوں کے ساتھ گندگی لگی ہوئی تھی، مجھے جبریل نے آ کر خبر دی ہے تو میں نے تب اتارے. تو آپ غور کریں کہ جب اللہ کے رسول اگر آمین اونچی کہتے تھے جس طرح امام زوری فرماتے ہیں، تو پھر کیا صحابہ جو ہے وہ چپ کھڑے رہتے تھے؟ اور صحابہ کا اثر یعنی اس سے پہلے امام بخاری لکھ چکے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھ ہی اونچی آواز سے آمین کہتے تھے. اس لیے اس باب کے تحت امام بخاری جو حدیث لائے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور بعض اور پہلے روایت لے کے آئے کہ امام جب آمین کہے تو تم آمین کہو، تو غیر المغضوب کے بعد امام آمین کہتا ہے نا. اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام دل میں کہتا ہے یا اونچا کہتا ہے؟ جاری نماز میں امام دل میں کہے گا یا اونچا؟ اونچا ہی کہتا ہے نا. تو امام بخاری اسے اشارہ ثابت کرتے ہیں کہ آمین بھی اونچی کہنی پڑے گی. تو یہ طاہر القادری صاحب کا اعتراض کرنا یہ ان کی اپنے علم کی یہ دلیل ہے کہ یہ نابغہ اثر جو ہے اس کا علم کتنا ہے. یعنی کل انائن یترشح ما فیہ، ہر برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. وہ کہتے ہیں، آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، جلاؤں کے بارے میں لطیفہ ہے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں یہ ہے بھی صحیح کہ نہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو تھا نا، اس کے گھر میں ایک عورت آ گئی، شادی کی نا اس نے جلا نے، تو بیوی آ گئی، اس کو ماں نے کہا تھا اپنی ماں نے کہ تو نے جا کر وہاں بات نہیں کرنی ہے، بالکل چپ رہی, پانچ چھ دن دس دن وہ چپ رہی ہوں وہ دلہن. تو اب گھر والے بڑے حیران ہیں, یہ بڑی شریف لڑکی ہے, بولتی نہیں ہے, کام سارے کر رہی ہے. تو ایک دن اس کی ساس جو تھی نا, اس کے خاون کی ماں, وہ پوچھتی ہے کہ بیٹی کیا خیال ہے کہ بات تو کوئی کیوں بات نہیں کرتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی, امی اگر یہ میرا خاون مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا تو چپ ہی چنگی ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں طاہر القادری صاحب چپ ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے جی, اگلے ساتھ ہی سوال کریں. یہ تین ساتھی جو ہے نا بس, اور کوئی اور اس کو بعد ہوگی سن چھوڑا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا وقت تھوڑا ہے نا, بس یہ ایک ساتھی جو ہے نا, باقی جو رہ گئے ان کے سوال کا جواب دوں گا, یہ ایک یا دو بس انشاءاللہ. تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے, تو اگر اس سوال کا تعلق ہے نا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا, کوئی ثبوت نہیں. اگر کوئی ہمیشہ کرتا ہے تو اس کا تو بالکل کوئی ثبوت نہیں. ہاں اگر کوئی درخواست کرے تو درخواست پر دعا کی جا سکتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست پر دعا کی ہے, اور اگر انفرادی ثابت ہو جائے تو اجتماعی بھی ثابت ہو جاتی ہے. اسی طرح استسقاء میں آپ نے اجتماعی دعا کی ہے پانی مانگنے کے لیے, تو اسی طرح عید کی نماز میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں, یعنی عورتیں بھی. تو اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے مختلف مواقع پر, لیکن فرض نماز کے بعد ہمیشہ اجتماعی دعا کرنا یا اس کو ضروری سمجھنا, تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا سوال ہوگا تو پھر وہ دیکھیں گے. اگلے ساتھ سوال کریں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بینو بھائی کا سوال آ چکا ہے کہ رمضان میں سفر بارے والا رجینہ پیلس میں
پڑھا ہوں پر
آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. ایک آدمی آپ سے سفر بارے کچھ فاصلے کا مائل سفر کے بارے سے فاصلے کے مائل اور کلو میٹر بارے میں پوچھ رہا تھا. کیا اس بارے آپ کو کچھ یاد ہے تو
مجھے تو یاد نہیں ہے, لیکن اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ سفر اس کی مسافت کتنی ہے, تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ سفر 11 میل جو پاکستان کے عربی 9 میل پاکستان کے 11 میل اور 22-23 کلومیٹر کے حساب سے, اتنی اگر کوئی اپنے شہر یا گاؤں سے باہر جاتا ہے تو پھر وہ مسافر ہے کم از کم. یہ اس کے علاوہ اگر انہوں نے پوچھا ہوگا کہ کتنے دن ہے, تو اس کے لیے کہ اگر 20 دن قیام کا ارادہ کرے گا تو پوری پڑے گا, ورنہ قصر کرے گا. اس کے علاوہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا سوال کیا تھا. تو میرے خیال ہے کہ آپ کے دونوں باتوں کا جواب اس میں آ گیا. یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے, شیعہ سنی ڈیبیٹ. اچھا اچھا جی, یہ آخری سوال ہے نا جی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب جو آپ نے کہا ہے تو میں تو روزانہ یہاں کم میں سے تو 30 کلو میٹر دور جاتا ہوں, تو اس وجہ سے پھر کیا کروں گا, میرا کام ہی وہاں ہے, تو وہاں میں جو نماز پڑھتا ہوں پھر میں پڑھوں گی پڑھوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ 30 کلومیٹر جاتے ہیں نا ویسے ہی سفر کرنے کے لیے, تو پھر تو آپ قصر کریں. اگر آپ روزانہ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کی کوئی کام ہے, یعنی نوکری ہے کسی دکان پر یا سرکاری وغیرہ, تو راستے میں تو قصر کریں, اور وہاں جہاں آپ کی جو جگہ ہے اس بارے میں دو حالتیں, اگر آپ قصر کرنا چاہیں تو جائز ہے, اور پوری پڑھنا چاہیں تو بھی جائز ہے. بہتر یہی ہے کہ پوری پڑھ لیں. سفر میں پوری نماز پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے, اور شک سے باہر نکلنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ وہاں پر پوری پڑھ لیں اور راستے میں قصر کریں. واللہ اعلم. جی بس کتنا اچھا.
صاحب یہاں جو مدی اصل یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے محمد عمر صدیق صاحب کو بھیجا تھا جو مدیوں کے پاس مرانے کے لیے وہاں جو بند شکایت تھے, اور اس کے بعد جو مدی نے محمد عمر صدیق صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ لکھ کے آئیں آپ کی طرف سے ہماری فون سے کیونکہ, تو اس کے بعد محمد عمر صدیق صاحب واپس لیے, وہ اکثر آپ کا نام لیتے ہیں کہ
بند کر دیں اس وقت اتلا دیں. دولت نگر ضلع گجرات میں ایک قصبہ ہے, اس میں خرم ارشاد محمدی صاحب ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں, ان کی دیوبندیوں کے ساتھ بات چلی اور یہ معاہدہ ہو گیا کہ علماء دیوبند پر بات کرنی ہے, یعنی مناظرہ علماء دیوبند پر ہوگا. تو ہم بڑے خوش ہو گئے, چلو جی. دیوبندیوں نے کہا جی ہم اپنے مولوی کو بلائیں گے, وہ شرائط طے کریں گے. اس کے لیے انہوں نے مولوی الیاس گمن کو یا گمن یا گمن یا کیا ہے اس کو بلایا. تو مولوی الیاس صاحب آئے, اب انہوں نے مناظرہ تو نہیں کرنا تھا نا, انہوں نے تو مناظرے سے بھاگنا تھا, اس لیے شرائط شروع کر دی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خاون تھا نا اپنی بیوی سے ناراض تھا, تو وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا. وہ شور مچاتی, اس نے کہا کیوں مار رہے ہو, اس نے کہا تم یہ آٹا گوند رہی ہو تو حل کیوں ہو رہی ہو, ہلنا نہیں چاہیے. تو الیاس گھومن نے یہ شروع کر دیا, وہ کہتا ہے جی پہلے تو ہمارے اوپر فتویٰ لگاؤ کافر کا. بھائی کیوں فتویٰ لگائیں جی, بس لگاؤ فتویٰ. پھر اس نے کہا کہ تم جو دلائل پیش کرو گے یہ دلائل ہو تم مجھے پہلے لکھ کر دو جو حوالے پیش کرو گے. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک مناظرہ ہو اور مناظرے میں مخالف مناظر کہے کہ آپ میرے خلاف جو دلیلیں پیش کریں گے وہ دلیل لکھ کر دے دے پہلے, شرم نہیں آتی. یہ تو عجیب بات ہے. مناظرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے مطابق شرائط ہوتی ہیں اور باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا, آج مجھے لطیفہ بڑے یاد آ رہی, چلے اس کو چھوڑتا ہوں. اچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کون سے کفری عقائد, تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ جو ہے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ تو طے ہو چکا مناظرے میں ہم بیان کریں گے نا, انہوں نے کہا لکھ دو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے عقائد کفری شرکیہ جو ہے نا, اس نے کہا تین بڑے عقائد بیان کرو. اچھا تو انہوں نے کہا کہ تم قبروں سے مدد مانگتے ہو اور وحدت الوجود کے قائل ہو, اور ایک تیسری بات بھی کہی تھی انہوں نے, تین باتیں انہوں نے کہہ دی. پھر یہ کیا کہتا ہے الیاس گومن, کہتا ہے کہ تم ہمارے خلاف صرف اس کتاب سے پیش کرو گے حوالہ جو ہماری عقیدے کتاب ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلیات امدادیہ سے, کرامات امدادیہ سے, امداد المشتاق سے, اروائے ثلاثہ سے جس کو کہتے ہیں وہ عقائد اولیاء بھی, اور اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابوں سے, گگوئی صاحب کی کتابوں سے, ننوتوی صاحب کی کتابوں سے, حاجی امداد اللہ کی کتابوں سے نہیں پیش کر سکتے کچھ. ہمارے ساتھیوں نے کہا تم بھاگنا چاہتے ہو تو مناظرے نہیں کرنا چاہتے, تو وہ چلے گئے بیچارے بھاگ کر. اور اب یہ کہتے ہیں کہ انہیں لکھ دیے, انہیں کہیں کہ مناظرہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, کوئی شرطیں نہیں ہوگی, شرطیں صرف یہ ہیں کہ علماء دیوبند پر مناظرہ ہوگا, مناظرہ ہوگا علماء دیوبند پر, موضوع علماء دیوبند ہوگا, علماء دیوبند کے عقائد جو ہیں کتاب و سنت کے خلاف وہ ہم ثابت کریں گے, ان کا جو مناظر ہے وہ ان کا دفاع کرے گا, ہم علماء دیوبند کے عقائد پیش کرتے جائیں گے, عمر صدیق صاحب یا میں یا میرا کوئی اور دوست, اور وہ ان کا ثبوت کتاب و سنت سے پیش کریں گے, اور اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہوگی کہ پہلے یہ بتاؤ یہ کتاب پیش کرو گے وہ کتاب پیش کرو گے یہ کرو گے, کوئی بھی بات نہیں ہوگی. تو اس کے لیے تیار ہے, عمر صدیق صاحب کی بات بھی ہوئی تھی, الیاس گومن صاحب بھاگ گئے, خورم ارشاد محمدی کا اگر آپ ساتھی وہ کوئی نمبر لینا چاہے تو میں دے سکتا ہوں, عمر صدیق کا بھی, اور میرے خیال ہے کہ انہوں نے اس کی کیسٹنگ بھی کی ہے, ان کے پاس اس کی ویڈیو بھی موجود ہے, خورم ارشاد محمدی صاحب. تو یہ ہوا ہے بات, رابطہ تو وہ نہیں کر رہے, اور دوسرا یہ کہ مناظرے کی شرائط کے لیے الیاس گومن کو لانا یہ بات ہی شرم ہے. مناظرہ جب دو ایک اہل حدیث اور ایک دیوبندی نے طے کر دیا علماء دیوبند پر ہوگا تو اس کے لیے اب یہ تو بالکل اس طرح بات ہے نا کہ جب ہمارے پاس قاری چاند کے ساتھ مناظرہ تھا نا تو طالب الرحمان صاحب پروفیسر طالب الرحمان صاحب سے وہ دیوبندیوں کے صدر نے پوچھا کہ علماء دیوبند کسے کہتے ہیں, طالب الرحمان صاحب نے جواب دیا کہ ٹماٹر کو کہتے ہیں, ٹماٹر مولی پیاز کو کہتے ہیں. شرم نہیں آتی ذرا بھی کہ علماء دیوبند تم دیوبندی اور پوچھتے ہو علماء دیوبند کسے کہتے ہیں, اللہ سے کچھ ڈرو, ہمارے سامنے ہم کوئی مولی پیاز تو نہیں پیش کریں گے, ننوتوی گنگوئی حاجی امداد اللہ یہ سارے نہیں ہوئے. تو یہ الیاس گومن صاحب کو اگر آپ کے کوئی دوست ہے ان سے کوئی کسی طریقے لا سکتے ہیں, انہوں نے کہیں کہ علماء دیوبند پر مناظرے کے لیے تیار ہوں, بس شرائط انتظامیہ ہوگی, انتظامی شرائط ہو سکتی ہے کہ مناظرہ کہاں ہوگا, کتنے میٹ ہوگا, پہلی ٹرم کس کی ہوگی, باقی یہ کہنا کہ فتویٰ لگاؤ, یہ کہنا کہ کون سی کتاب پیش کرو گے, یہ کہنا کہ ہماری عقیدے, اب دیکھیں یہ دیوبندی جو ہے بریلوں کے خلاف جو رد کرتے ہیں یا شیعوں کے خلاف, یہ ان کے عقیدوں کی کتاب پیش کرتے ہیں, ہدایت کے بخشش بریلوں کی عقیدے کتاب ہے یا مرتضیٰ خان کی شاعری کتاب ہے, ملفوظات عقیدے کتاب بریلوں کی. میں دیوبندیوں کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ شرم حیا جو ہے نا اللہ معاف کرے, اکثریت اچھے لوگ بھی نہیں ہیں لیکن اکثریت مولویوں میں جو ہے نا وہ ہمارے لیے شرطیں, یعنی شرطیں یہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں زبان سارا باندھ کے نا پھر کہتے ہیں مناظرہ کریں گے. اس سے پہلے مناظرہ یہ مر جائیں گے. وہ ہمارے ہاں قاری چاند جو آیا تھا نا بالکل مناظرے کے لیے تیار ہی دیوا علماء دیوبند, الیاس گومن نہیں کوئی ان کا بڑا کوئی شیخ الاسلام ہو نا تقی عثمانی ہو کوئی اور ہو, علماء دیوبند پر وہ بات نہیں کر سکتے کبھی بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر ہمارے ساتھ بات کر لیں, چلو یہ ہمارا جو کمرہ ہے صراط مستقیم کا, اس کمرے میں انٹرنیٹ پر ہمارے ساتھ علماء دیوبند پر مناظرہ کر لیں, ہماری طرف سے صدر ہوں گے وہ شرمانی اور مناظر ہوں گے طالب الرحمان صاحب, یا اگر وہ بیمار ہوئے کوئی وجہ ہوئی شرعی عذر ہوا تو صدیق رضا صاحب کراچی والے اور میں معاون دوں گا, انٹرنیٹ پر ہمارے ساتھ مناظرہ میں کر لیں علماء دیوبند پر, انہیں کہیں یہ سب سے محفوظ طریقہ ہے. اس کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ حضروں سے پنڈی چلے جائیں گے جو سب سے اعلیٰ قسم کی وہ انٹرنیٹ سروس ہے نا, نہیں تو کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں گے. بہرحال یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یعنی مناظرہ نہیں کرتے, مناظرہ وہ نہیں کرنا چاہتے علماء دیوبند پر, تو وہ یعنی تصور بھی نہیں, بلکہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی دیوبندی یہ جو کفریہ عبارتیں ہیں ان کا کوئی جواب نہیں دے سکا, وہ جو عبارتیں قاری چاند کے سامنے میں نے پیش کی تھی آج تک ابھی تک کسی طرف سے ان کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر کوئی دیوبندی بھائی سن رہا ہے تو ہمیں جواب دے, وہ جو اس کے اکابر کی کفریہ شرکیہ یا کتاب و سنت کے خلاف عبارات موجود ہیں, ہم فتویٰ نہیں لگاتے لیکن ایسی عبارات موجود ہیں اور ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیوبندی کفر شرک کا فتویٰ لگا دیتے. جی میرا خیال ہے کہ اب تو نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے, اس سلسلے میں کوئی اور تشنگی تو نہیں ہو رہی ہے, وقت ہے نہیں. ہاں جی سوال کوئی دوسرا بھی اس سے. ہاں جی یہ سوال ہے کہ قاضی صاحب نے کہا تھا کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے دلیل, بھائی قاضی صاحب کی بات مجھے نہیں پتا ہے, یہ تحقیق کرنی چاہیے, اگر یہ بات واقعی ثابت ہے تو غلط ہے, اجماع کو ہم دلیل مانتے ہیں, اہل حدیث کے نزدیک اجماع ہو جاتے ہیں. ہمارے حافظ عبداللہ غازی پوری جو سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے انہوں نے صاف لکھا ہے ہم اجماع کو حجت مانتے ہیں, ابراء علی حدیث القرآن جو آج سے 100 سال پہلے چھپی تھی. اور میرا خیال یہ قاضی صاحب میرے دوست ہیں, انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہوگی, آپ قاضی صاحب سے رابطہ کر لیں, یہ ویسے قاضی صاحب پر بہتان ہوگا. ہاں رہا اجتہاد تو اجتہاد, اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانتے, اور اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو مانتے ہیں, اس کو جائز سمجھتے ہیں. وآمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.